الرحمن الرحیم. حضرات میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ حضرات کو تکلیف ہو گئی انتظار کرنے میں، اور اس میں تھوڑی سی میری بھی کوتاہی تھی، اس کوتاہی کی بنا پر آپ کو یہ کلفت برداشت کرنی پڑی. کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو ادنا سے ادنا تکلیف پہنچانے پر، کسی مسلمان کو ادنا سے ادنا تکلیف پہنچانے پر بڑے سے بڑا عمل بے رونق ہو جاتا ہے. تو اس لیے تکلیف اگر پہنچی تو اس کی بھی معذرت چاہوں. جو گفتگو اس وقت کرنی تھی ظاہر ہے وہ تو ہو نہیں پائے گی، اور اگر شروع کریں گے تو وہ نامکمل رہے گی. اس موضوع سے متعلق بس چند ہی باتیں میں عرض کروں گا. انسان کا دل آئینے کی طرح سے شفاف ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا دل اتنا پاکیزہ ہوتا ہے جیسے فرشتے کا دل. لیکن جب اس دل پر داغ آنے شروع ہو جاتے ہیں گناہوں کے، تو اس کے بعد پھر یہ حیوانیت اور درندگی سے زیادہ بدترین دل بن جاتا ہے. کن چیزوں سے انسان کے دل کو یہ برائی، یہ گندے داغ لگ جاتے ہیں؟ ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے آنکھ. اس آنکھ کی وجہ سے انسان کے دل کو بہت نقصان پہنچتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اس لیے مستورات کے بارے میں کہا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کہیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا النظر سهم من سهام الشیاطین، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی، اگر تمہاری نظر کسی پر پڑ گئی تو پہلی نظر معاف ہے، لیکن اس کے بعد اگر تم نے دوسری نظر ڈال دی تو وہیں سے معاوضہ شروع ہو جائے گا. اس بد نظری کے کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک شخص نے اگر 12 سال گزارے ہوں اس طرح سے جس طرح سے رمضان آدمی گزارتا ہے، بڑی پاکیزگی کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر کے، خرابیوں سے بچ کر کے، عبادات کے ساتھ گزارتا ہے رمضان، اگر 12 سال کسی نے اسی حال میں گزارا اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کسی نامحرم کو شوق کے ساتھ دیکھ لیا، تو 12 سال میں جو کچھ کیفیات اور خوبیاں پیدا ہوئی تھی وہ سب ختم ہو جاتی. اس کی ضرورت ہم میں سے ہر شخص کو ہے، خصوصاً اس ایسے حال میں جبکہ عریانیت بے انتہا بڑھ چکی ہو، بڑھتی جا رہی ہو اور آگے اور بڑھے گی. اس ایسی صورتحال میں اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنی ضرورت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بس یوں سمجھئے ہم اس وقتی لطف سے، اس وقتی لذت سے جس میں ہاتھ آنے والا کچھ نہیں ہے، ایک ایسی لذت ہے وہ جس سے اور زیادہ پیاس، کہتا ہے نا پیاسا انسان جب برف پیتا ہے تو اور پیاس لگتی ہے، تو برف پی پی کر کے مزید پیاس بڑھا دیتا ہے. تو ایک ایسی مصیبت ہے جس مصیبت میں آدمی پھنستا ہے تو اس کے بعد پھر تسکین کبھی نہیں ہوگی، تشفی کبھی نہیں ہوگی. یہ وہ آگ ہے جو بڑھتی جائے گی، اور جتنا زیادہ دیکھتے جائیں گے اتنے زیادہ بڑھتی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں دل تباہ سے تباہ ہوتا رہتا ہے. عام طور پر ہم میں سے ہر شخص کو یہ شکایت رہتی ہے کہ صاحب نمازوں میں دھیان نہیں رہتا. اس کی اہم ترین وجہ یہی ہوتی ہے کہ نمازوں کا دھیان چھن جاتا ہے. اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت خاص طور پر اس ایسے ماحول میں جہاں قدم قدم پر یا تو انسان واقعتاً انسان ننگا بن کر کے سامنے، اور یا پھر انسان نے تو اس کے فوٹو، آج ہم اخبار پڑھے ہیں تو اس میں ننگی عورتیں، چیزیں خریدے تو ان پر فوٹو بنے ہوئے، ٹی وی دیکھیں گے تو اس میں زیادہ ننگی عورتیں آئیں گی، غرض ہے کہ پوری طرح سے ننگا پن ہے. اس ایسے ننگے پن میں اپنی آنکھوں کو بچانا یقیناً بہت مشکل ہے، یقیناً بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال ہمت ہمیں کرنی ہے آنکھوں کو بچانے کی، کیونکہ آنکھوں کے بدنظری کے نتیجے میں نقصان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو ہی ہوتا ہے. ہاتھ آنے والا کوئی چیز نہیں ہے. ہم اگر چاہیں گے اور ہمت کریں گے تو ضرور بدنظری سے بچ سکتے ہیں. اور اس بدنظری سے بچنے کے لیے جو طرح طرح کے اصول بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ جب ہماری کسی پر نگاہ پڑ جائے فوراً دل میں احساس پیدا غلط ہو گیا. دوسرا احساس یہ کہ یہ ایسی ہے جیسی میری بیٹی یا ایسی ہے جیسی میری بہن. جو ہی احساس ابھر جائے گا تو اس کے بعد پھر برے جذبات نہیں ابھریں گے. تیسرا احساسات میں یہ فوراً ابھار لینا ہے کہ میں اس وقت اگر اس کو دوبارہ دیکھوں گا تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ خدا چاہے تو میری آنکھیں سلب کر سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں اس نے کیا تو یہ اس کی طرف سے گویا مجھے ڈھیل مل گئی, لیکن خدا مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں برے ارادے سے اس کو دوبارہ دیکھ رہا ہوں. تو خدا کے دیکھنے کا تصور قائم کرنا, اس کے اپنا بہن ہونا, اپنی بہن ہونے یا اپنی بیٹی ہونے کا تصور قائم کرنا. اس کے بعد ایک اور اگلا ہے جو تصور ہے وہ زیادہ نازک ہے, یا کیونکہ یہ زیادہ جذباتیت پیدا کرتا ہے, وہ یہ اگر میں اس کو کسی اگر میں اس کو دوبارہ دیکھ رہا ہوں اور دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, برے جذبات کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, اس دیکھنے کا جرم ہو سکتا ہے کل کو میری بہن کے خلاف استعمال ہونے لگے گا, اس کو بھی کوئی اسی طرح سے دیکھنے لگے گا, میری بیٹی کے خلاف استعمال ہوگا, اس کو بھی کوئی اسی طرح دیکھنے لگے گا. اگر میں یہاں یہ جرم کر رہا ہوں تو گویا اخلاق مجھے تیار رہنا چاہیے کہ میری بہن اور میری بیٹی کے لیے بھی اگر یہ جرم ہو جائے تو اس کو نہ روکا جائے, کیونکہ میں خود روک نہیں رہا. بس یہ چار تصور جب قائم کرنے لگیں گے کہ صاحب میں ایک ایسی ایک عورت جو میری بہن ہے یا میری بیٹی کے درجے میں ہے, اس لیے مجھے برے جذبات کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے. اور پانچواں تصور یہ آتا ہے کیا کہ یہ ایک مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں. مسلمان مسلمان کی عصمت کا محافظ ہوتا ہے, نہ کہ مسلمان مسلمان کی عصمت کا لٹیرا. اگر میں برے جذبات سے اسے دیکھ رہا ہوں, اس کے معنی یہ ہے کہ میں لٹیروں کے سب میں آ گیا, اور اگر میں برے جذبات کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہوں تو اس کے مطلب میں محافظوں کے سب میں. تو مسلمان مسلمان بہن کی عزتوں کا محافظ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بیٹی کی عزت کے بچانے کے لیے اپنی جان تک دینا گوارا کر لیتا ہے. میں تو اس وقت دوسرے طبقے میں داخل ہو گیا ہوں جو بری نظروں سے دیکھ رہا ہے. بری نظروں سے دیکھنے والا سڑک پر ایک شخص اور بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی بری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور میں بھی بری نظروں سے دیکھ رہا ہوں, تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہوگا؟ وہ جو مخصوص حالت میں ایک آدمی کھڑا ہے سڑک کے کنارے پر اور وہ کوئی مخصوص ڈیوٹی دے رہا ہے, وہ بھی یہی کام کر رہا ہے, اگر مجھ سے بھی یہی کام ہو گیا تو مجھ میں اس میں فرق کیا رہا؟ تو مجھے تو محافظ بننا تھا نہ کہ لٹیرا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, یعنی آنکھوں کا دیکھنا, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں یعنی چھونا, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں یعنی چلنا, اور اس کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا اور آخری برا عمل جب اپنے انجام کو پہنچ جائے تو وہ سب اس کو آخری سائن ہوتا ہے کہ سب ہو چکا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, العینان تزنیان, آنکھیں بدکاری کرتی ہیں, والیدان تزنیان اور ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں, والقدمان تزنیان اور گاؤں بھی بدکاری کرتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں کی بدکاری ہے دیکھنا, ہاتھوں کی بدکاری ہے ٹچ کرنا یا کچھ اور کرنا, اور پاؤں کی بدکاری ہے اس طرف چلنا, والفرج یصدق, اور آخر میں جو آخری عمل ہونے لگتا ہے تو وہ گویا اس سارے پر تصدیق کر دیتا ہے سب یہ ہوگی. تو اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت بے انتہا ضروری ہے, اپنے بچانے کے لیے, اپنا تحفظ کرنے کے لیے. ہاتھ آنے والا کچھ نہیں ہے صرف, بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے اگر ایک مرتبہ اجنبی عورت پر نظر پڑ گئی اور دل میں خیال ہے بہت خوبصورت ہے, بڑی فیشنیبل ہے, تو فوراً اپنے آپ سے کہیے کیا پایا تم نے, اور دیکھ کر بتاؤ کیا پایا تم نے, اپنے آپ سے بلا کر اپنے سامنے اپنے آپ کو مخاطب بنا کر کہیے کہ میرے پیارے تم نے کیا پایا اس کو دیکھ کر, ملا کیا تمہیں, اور دیکھو میں دکھاتا ہوں, اپنے آپ کو کہیے میں تمہیں اور دکھاتا ہوں, اور اجازت دیتا ہوں دیکھنے, پھر مجھے بتانا کیا ملا تمہیں. انسان کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک اس کا ایمان ہے اور اس کا نفس ہے. نفس چاہتا ہے دیکھوں, ایمان کمزور ہو طاقتور ہو, بہرحال ہے جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں ضمیر. تو ہمارا ضمیر خود ہمارے نفس سے پوچھے صاحب مجھے بتائیے پایا کیا آپ نے یہ کر کے, اور اگر کچھ ملنے والا ہے میں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں, اور دیکھنے کی اجازت دیتا ہوں, دیکھیے آپ, لیکن مجھے اس کے بعد حساب بتائیے پایا کیا آپ نے. اور جو آپ پا رہے ہیں اگر آپ کی بہن سے اور آپ کی بیٹی سے کسی اور نے پایا تب بہرحال. مجھے جو عرض کرنا وہ یہ, اپنی آنکھوں کی حفاظت انتہائی ضروری ہے, اس کا محتاج میں بھی ہوں, اس کا محتاج بوڑھا انسان بھی ہے, اس کا محتاج جوان بھی ہے, اس کا انسان چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے, مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. یہ نہ سمجھیں عورتیں کے ساتھ, یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, ہمیں کیا ہے. چنانچہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ عورت برقعے میں ہے اس لیے مرد تو اسے دیکھ نہیں پائے, اور وہ اپنے ان سوراخوں سے دیکھ رہی ہے کون لڑکا کیسا ہے, تو وہ گناہ میں مبتلا ہے اور یہ مرد بچا ہوا ہے. ایک انسان وہ ہے کہ جو نابینا ہے, وہ اگر یہ کہے کہ صاحب میری خوبی یہ ہے کہ میں نے کبھی آنکھ سے گناہ نہیں کیا, یقیناً آنکھ کے گناہ سے وہ محفوظ ہے, مگر اس کو کریڈٹ لینے کا حق نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ اس کو تو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں. ایک شخص اگر کسی ایسے ماحول میں ہے جہاں ننگی اور اجنبی عورتیں ہیں ہی نہیں, پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میری میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی, میں نے کبھی گناہ نہیں کیا, تو کہیں کہ یقیناً آپ کے کھاتے میں یہ بات آئے گی کہ آپ کے کھاتے میں آنکھوں کا گناہ یقیناً نہیں ہے, مگر اس میں تو آپ کو کوئی کمال نہیں کیونکہ آپ کو موقع ہی نہیں ملا. اور ایک شخص وہ ہے جو صبح سے شام تک اجنبی لڑکیوں کے ساتھ, فیشنوں میں لدی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ, بناو سنگار اور طرح طرح کے میک اپ اور پرکشش سے پرکشش اپنے آپ کو بنا کر کے وہ سامنے لا کر کے, اور اس وقت آپ اپنے آپ کو بچا پائیں تو اصل جہاد تو آپ نے کیا. یہ جو نفس کو آپ نے ذبح کرنا پڑا قدم قدم پر, اور اندر سے آگ لگ رہی ہے دیکھو پھر, اور آپ پھر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں دیکھنا ہوگا, یہ ہے اصل میں مقابلہ. چنانچہ وہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفس سے جہاد کرنا زیادہ مشکل ہے. ایک مطلب جب کسی سفر جہاد سے واپس آ رہے تھے اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, چھوٹے والے جہاز سے واپس آئے اب بڑے والے جہاد میں آ گئے, اور یہ زیادہ مشکل ہے. اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت بے انتہا لازم ہے, اور یہ ایسی مصیبت ہے, ایسی پریشان کن صورتحال ہے, یہ قدم قدم پر اٹیک کرتی رہی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو اس حج میں ظاہر عجیب عجیب واقعات پیش آنے ہی تھے, اور کچھ ایسے واقعات پیش آنے تھے جو بعد امت کے لیے نمونہ بنائے جانے ہیں, امت کے لیے نمونہ بنائے جانے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس وقت کی ان اہم ترین شخصیات انہیں صحابہ سے کچھ ایسے کام بھی کرا دیے جو کام ہمارے لیے عجیب و غریب ہوں گے اور باعث اعتراض ہوں گے, مگر وہاں کروا دیے گئے تاکہ تمہارے لیے نمونہ بن جائے. سفر حج ہے, اس سفر حج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹنی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت فضل. یہ فضل بیٹے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یعنی نبی علیہ السلام کا چچیرا بھائی, جوان انتہائی خوبصورت. اور وہاں نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی, اور اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جان پر حج فرض ہو چکا ہے, میرے ابا جان پر حج فرض ہو چکا ہے, اگر میں اس کی طرف سے حج کروں گی تو حج ادا ہو جائے گا یا نہیں, یہ اس عورت کو سوال پوچھنا ہے. یہ جو حضرت فضل ہیں یہ اس کو دیکھنے لگ گئے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دینے سے پہلے حضرت فضل کا سر پکڑ کر پیچھے کر دیا, تم اس وقت حج کر رہے ہو. جوان لڑکا تھا, چھوٹی عمر کا تھا ابھی, تو بڑے شوق کے ساتھ اس کو دلچسپی کے ساتھ جب دیکھنے لگے تو نبی علیہ السلام نے سر موڑ دیا, کہا تم حج کر رہے ہو اور تم کیا کر, تم اجنبی کو کیسے دیکھ رہے ہو. تو کچھ شفقت, کچھ ڈانٹ, کچھ تنبیہ, کچھ اصلاح, یہ ساری باتیں جمع کر کے پھر آپ نے سر موڑ دیا ان کا. اور سر موڑنے کے بعد پھر ان کو کہا اگر تمہارے ابا جان پر قرضہ ہوتا اور تم اپنے ابا جان کا قرضہ ادا کرو گی تو وہ ادا قرضہ ادا ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہاں جی ضرور ادا ہو جائے گا, جب میں نے ابا جان کا قرضہ ادا کیا. تو آپ ایسا نے فرمایا ٹھیک اسی طرح سے تمہارے ابا جان پر اگر حج فرض ہو گیا ہو تو وہ بھی سمجھو خدا کا قرض ہے, اگر تم نے اس کی طرف سے حج کیا تو ادا ہو جائے گا. تو خیر جو مقتا مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ, اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے. اسلام آنکھوں کی حفاظت کے سلسلے میں اتنا سخت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے ابا جان کو جناب آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے نظر بھر کر اس کو مت دیکھنا. باپ کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی جوان ہو گئی نظر بھر کر اس کو نہیں دیکھنا اچھی طرح سے یوں غور کر کے, کیوں تم اس کو دیکھو گے تو ممکن ہے تمہارے جس دل میں تصور پیدا ہو جائے, شیطان بیٹھا ہوا نہیں وہ تو حرکت میں ہے پورے ایکشن میں, وہ تمہارے دل میں جذبہ تمہارے کا میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے کاش میری بیوی اس زمانے میں ایسی خوبصورت ہوتی, ممکن ہے تصور بھر جائے میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے اس کا رشتہ عمدہ سمدہ ہو جائے گا, میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے ضرور اپنے شوہر کو پسند آئے گی. یہ تو چھوٹے ہی ہیں, اس سے آگے بڑھ کر بھی دوسرا تصور آ سکتا ہے کیونکہ شیطان بیٹھا ہوا نہیں ہے, خون کی طرح سے دوڑتا ہے انسان کے جسم میں. اس لیے حکم دیا گیا ابا جان کو اپنی بیٹی کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھنا. چنانچہ جو ہی بیٹی جوانی کے حدود میں داخل ہونے لگتی ہے تو ایک شریف باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے جب بھی بات کرے نظریں نیچے کر کے بات کرے. تو اسلام تو ابا جان کو یہ حکم دیتا ہے, اجنبی کی تو بات ہی نہیں ہے. لہٰذا اپنی آنکھوں کی حفاظت مردوں کی ذمہ داری بھی ہے, عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے. مردوں کے لیے بھی یہ زہر ہے اور عورتوں کے لیے بھی زہر ہے. اپنی آنکھوں کی ذمہ داری حفاظت کرنے کے لیے اپنا ہی فائدہ ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچانا ہے. ہاتھ آنے والا اسے کچھ نہیں ہے, فائدہ اس سے ملنے والا کچھ نہیں ہے. اور اگر ہم نے اپنی آنکھوں کو سینکنا شروع کیا تو بعضوں کا تو عالم یہاں تک ہوتا ہے, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ نگاہ کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ تم نے اجنبی عورت کو دیکھنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صحابی آئے تو انہیں سلام کیا, سلام کرنے والا حضرت عثمان غنی کہا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, کہ واجنے بھی عورتوں کو دیکھ کر کے پھر میرے پاس آ جاتے ہیں. اس کے معنی ہے کوئی نحوست ہے, اس کے معنی ہے کہ کوئی نحوست ہے. پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا صاحب آپ ٹھیک نہیں ہیں, یہ ہم کو تو نظر نہیں آ رہا, یہ تو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے, اس کو کیا نظر آ گیا ڈاکٹر کو؟ کہا یہ تو اس کا فن ہے, اس کے پاس ایک ایسی نظر ہے جس نے اس کے چہرے کا رنگ دیکھا, اس کی آنکھوں کے اندرون کو دیکھا, اس کے ناخنوں کو دیکھا اور اس کے سانسوں کو دیکھ کر کے ڈاکٹر نے سمجھ گیا بھائی آپ ٹھیک نہیں ہیں, آپ دیکھ لیجئے ٹیسٹ کر کے آپ کو فلاں بیماری نکل آئے گی. کہتے ہیں نا یہاں سری نگر میں وہ ڈاکٹر کوئی علی جان رہے ہیں اور وہ بھائی کبھی کبھی جو ہے وہ پیشنٹ کو دروازے پر کہتا ہے اچھا فلاں چیز دے تمہیں. خیر یہ الگ فن ہے. تو جس طرح سے جسمانی حالتوں کو ایک آدمی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کیا ہے اور دوسرا آدمی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کچھ نہیں. ایک ڈاکٹر نے دیکھا کہنے لگا صاحب آپ کو تو ورم ہو گیا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے میں تو صحت مند ہو رہا ہوں, وہ سمجھ گیا کہ نہیں صاحب. ٹھیک اسی طرح سے اللہ اس کی نظروں میں یہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں کا گناہ کر کے آئے ہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ایک مرتبہ جب کوئی انسان اجنبی عورت کو لذتوں کے تصور کے ساتھ دیکھتا ہے اس کے چہرے پر ایک مخصوص قسم کی نحوست آ جاتی ہے جو ممکن ہے کسی کو نظر آ جائے یا نظر نہ آئے مگر آتی ہے نحوست. جیسے ایک مرتبہ نماز پڑھنے پر چہرے پر نورانیت آتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کو پتا نہ چلے مگر لازمن آتی ہے. یہ بہرحال جب ہماری نظر کسی مسلمان بیٹی یا بہن پر پڑے فوراً تصور قائم, دوسری نظر دیکھنی ہی نہیں ہے چاہے نفس کتنا زور لگائے. اور وہ جس وقت نفس زور لگاتا ہے ایک مرتبہ پھر دیکھو, ذرا اٹھاؤ نہ گردن, اب وہ اندر سے زور لگا رہا ہے ایک مرتبہ پھر دیکھو آپ یہاں سے کرے ہرگز نہیں. یہ جو آپ کو کشمکش کرنی پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کشمکش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ شانو تم کو ایک عبادت کی لذت ضرور عطا کر دے گی. یعنی اس کے معنی ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گی کیونکہ صاحب تم نے بڑا مجاہدہ کیا, بڑی قربانی دی ہے تم نے, اپنے نفس کو بہت اپنے نفس سے بہت لڑنا پڑا. تو لہٰذا دوسری نظر نہیں اٹھنی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ دوسری نظر اٹھ گئی اور اٹھنے کے بعد پھر اپنے آپ سے کہیے کیا پایا آپ نے, اس اپنی مسلمان بیٹی یا بہن کو دیکھ کر کے کیا حاصل ہوا آپ کو. ٹھیک اس کے ساتھ ہی یہ تصور کرنا چاہیے جیسے میری گھر کی میری اپنی بہن ہے, جیسے میرے گھر کی میری بیٹی ہے ایسی یہ بھی ہے, یہ اپنے باپ کی بیٹی اپنے باپ اپنے بھائی کی بہن ہے نسب کے اعتبار سے میری بہن ہے, یہ دین کے اعتبار سے بیوی نکاح کے اعتبار سے بیوی ہے, دین کے اعتبار سے تو وہ بہن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, یوں فرمایا تھا حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جب بادشاہ نے پوچھا کون ہے آپ کے ساتھ, اگر ابراہیم علیہ السلام فرماتے یہ میری بیوی ہے تو وہ چھین لیتا کیونکہ روٹین وہی تھا, انہوں نے کہا میری بہن ہے. اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے جی انہوں نے کیوں کہا یہ بہن, بہن کہاں تھی وہ تو بیوی تھی, کہاں دین کے اعتبار سے تو بہن ہی ہے. تو یہ دین کے اعتبار سے بہن ہے, ہر مسلمان بیٹی ہر مسلمان بیٹے کی بہن ہے, تمام آدم کی اولاد ہیں لڑکے ہوں یا لڑکیاں. اور جب ہمارا آبا جان ایک ہی ہے تو گویا ہم نسل آدم ہونے کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں اور بھائی بہنیں ہیں اور دین ہمارا ایک ہے. حضور نے فرمایا انما المؤمنون اخوة, تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں تو گویا وہ ہماری بہن ہے. تو ہم اپنی بہن کے ساتھ برے جذبات, مسلمان بیٹی کی عصمتوں کا محافظ ہوتا ہے نہ کہ لٹیرا جیسا کہ میں نے عرض کر دیا. تو ہم گویا لٹیروں کے کھاتے میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں, ہم نے اس کھاتے میں اپنے آپ کو ڈال دیا جو وہ کام جو کام دشمن کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. تو خیر تصور قائم کیجئے یہ میری بہن ہے ایسی جیسے میرے گھر میں بہن ہے, میں بری جذبوں سے اس کو دیکھوں گا ہی نہیں. تصور قائم کیجئے کہ اس وقت اگر میں اس کو پھر دوبارہ دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے لیکن اللہ مجھے معلوم ہے تیرے دل میں کیا ہے. اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہوتی تھی کیا, اللہم طہر قلبی من النفاق ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ. یا اللہ میں دل کے نفاق سے پناہ چاہتا ہوں اور زبان جھوٹ بولنے لگے اسے پناہ چاہتا ہوں اور آنکھیں خیانت کرنے لگے. یہ خیانت کرنے کا مطلب کیا ہے, دوسروں کو بتایا میں نے کسی کو نہیں دیکھا چپکے چپکے سے دیکھ لیا, اس کو بھی پتا نہیں کہ مجھے کسی نے دیکھا اور ہم بڑے فخر کے ساتھ دیکھا ہے اور ساتھ میں خوش ہیں کیسے اس کو پتا ہی نہیں لگا, یہ ہے خیانت کرنے والے. یہاں تک ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے جاننے والے ہیں, ان کے پاس ایک فوٹو ایڈجسٹ کرنے کے لیے لایا گیا, اس نے اس فوٹو کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کے نیچے مہر لگائی, کہنے لگا سب اجنبی لڑکی کا فوٹو ہے میں کیوں دیکھوں گا اسے. ایک انتہا یہ ہے کرنے والا جب آتا ہے تو یہاں تک کرنا, اور جب اس کے خلاف کرنا ہوگا تو اجنبیوں کے فوٹو اپنے جیب میں اپنے البموں میں سجا کر کے رکھتے ہیں حتیٰ کہ موبائل لاتے ہیں وہ جن میں فوٹو بار بار آ رہا ہو, اور یہ فون کرنا ہے کیوں, تاکہ اس کا فوٹو نظروں میں آ جائے. تو صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. لہٰذا جب کسی اجنبی بیٹی یا بہن پر نظر پڑ جائے فوراً کہیے اپنے آپ کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہو, وہ جو نماز پڑھ کر کے تم آئے ہو اس نماز پڑھنے کے بعد جو تمہیں حاصل ہوا ہے اس گناہ کے نتیجے میں وہ سب ڈائنامٹ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں سب سے زیادہ مسلمان اپنی ایمان کو سب سے زیادہ نقصان کون پہنچاتا ہے, خود مسلمان. نماز پڑھی ایمان کی کیفیت وجود میں آ گئی, اس کے بعد باہر نکلے اجنبی عورت پر شوق کے ساتھ نظر ڈالی تو ایک سمجھیے اس پر ہم نے ایک بلاسٹ کیا, اور اس بلاسٹ کرنے کے بعد آپ اس کا بچائی نہیں کچھ. اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے پھر اس میں تھوڑی سی جان پیدا ہو گئی, پھر اس کے بعد باہر نکل کر آئے اخبار پر دیکھا کیسے ننگا فوٹو, کیسا ننگا فوٹو ہے, کیسے ایکشن کے ساتھ ہے, تو دوسرا بلاسٹ کر دیا. تو یہ کماتے بھی رہتے ہیں اور تباہ بھی کرتے رہتے ہیں. بہرحال میں اپنے آپ کو بھی محتاج خود ہی اس کا ہوں اور ہمارا ہر مسلمان محتاج ہے. بلکہ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا بوڑھا آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑھاپے ہوں اب میں کہاں کروں گا, کہ اس کو شیطان کبھی ایسا حملہ کرتا ہے وہ زیادہ اس میں پھنس جاتا ہے. ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا تھا بوڑھے آدمی کو کیسے ہو جائے گا, ہم تو سوچتے ہیں جوانوں کو یہ مصیبت ہو سکتی ہے, لیکن نہیں. بہرحال جوان بھی محتاج ہے, بوڑھا بھی, عالم بھی, غیر عالم بھی, امام بھی, پیر صاحب بھی, نیک و کار بھی, ہر شخص کو اس کے حافظ میں. تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اس حفاظت کا پہلا فائدہ خود اپنی ذات کو ہوگا. ہے بے انتہا مشکل خصوصاً ہمارے اس آج کل کے ماحول میں جس میں چاروں طرف سے ننگا پن ہے اور بظاہر بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے. اس ایسے ماحول میں اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو یوں سمجھیے اصل جہاد ہم کر رہے ہوں گے, کیونکہ حضور نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اس میں تو کبھی مزہ بھی آتا ہے, کبھی شوق آتا ہے, کبھی جذبہ ہوتا ہے, کبھی غیرت آتی ہے, کبھی کچھ جذبات ابھار دیتے ہیں. یہاں تو قدم قدم پر ذرہ کرنا پڑتا ہے اپنے جذبات کو, اپنی تمناؤں کو, اپنی خواہشات کو. دل میں شوق ابھر رہا ہے بلکہ قدم بھی اٹھ رہے ہیں, پھر اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں نہیں واپس مڑ جاؤ. تو قدم قدم پر واپس مڑنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر اپنے جذبات کو ذبح کرنا ہوتا ہے, اور یہ ذبح کرنا جو ہے یہ ہے بہت مشکل, لیکن جب ارادہ کرتا ہے آدمی تو ہے بہت آسان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں یا اللہ میں اپنی آنکھوں کی خیانت سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, اس کے معنی یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. تو اسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی فکر کریں, حتیٰ کہ فوٹو بھی مت دیکھیں, وہ اخبار بھی لینا بہتر نہیں. ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں میں نے جو ہی جس دن سے اخباروں میں ننگی عورتوں کا فوٹو شروع ہوا اسی دن سے اخبار بند کر دیا, کہ صاحب میرے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ دیکھیں گی کہ یہ ننگا پن ہے ہم بھی شروع کر دیں گے. کیونکہ عورت جو ہے وہ نقالی زیادہ تیزی کے ساتھ کرتی ہے وہ مقابلے مردوں کے, وہ بھی چاہے کہ میرا بدن بھی ایسا ہی ننگا ہو جائے, میرے بال بھی ایسے ہی بکھرے ہوئے ہوں, میری چھاتیاں بھی دوسروں کو ایسے ہی نظر آ جائیں گی. تو گویا ہم سبق سکھا رہے ہیں آپ بھی ایسے ہی بنیے. وہ کپڑے والے جو اپنی دکانوں کے باہر وہ سٹیچو رکھتے ہیں عورتوں کے, انتہائی ظالم ہیں وہ, جو آج کے سماج کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنی بیٹیوں کو ایسا ہی بناؤ, یقیناً بہت بڑے ظالم. گویا بال پھانسی دے کر وہ یہ کہہ رہا آج کے مسلمان بیٹی کو تم ایسے ہی بنو, اسی طرح سے تمہارے اتنا ننگا پن آنا چاہیے, تم گویا دنیا کی نظروں کی کھلونے بن جاؤ جو تم سے جس طرح چاہے لذت یاب ہوتا جائے. اور جب عورت تمام لوگوں کی نظروں میں کھلونا بن جاتا ہے تو ہمدرد اس کا کوئی نہیں رہتا, ہر شخص خود اٹھانے والا ہے, ہمدرد اس کا کوئی نہیں. ہمدرد تبھی رہتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ یہ صرف میری ہے اور میں اس کا ہوں, اس کے بعد ہی ہمدردی کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے. ورنہ ہر شخص جانتا ہے مجھے تھوڑی دیر اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اس کے بعد پھر اس کا کیا حال ہو جائے گا. جیسے یورپ میں ان عورتوں کا ہوا کہ جو کبھی ماڈلنگ کرتی تھی, کبھی فلموں میں کام کرتی تھی, بڑھاپا طاری ہو گیا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اب وہ تڑپتی ہیں کاش کا ہمارے ساتھ کوئی 5 منٹ کے لیے بات کرے, ہم پیسہ بھی دیں گے یہاں سے, مگر 5 منٹ بات کرنے کے لیے کوئی آ جائے, اب وہ بات کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. تو اسلام نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی ایسی بے آبرو ہو جائے اور وہ ایسی دوسرے نظروں کی نشانہ بن جائے. تو جب اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے تو ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ شانو میری اور سب کی ہمت ایسی اور ایمان ایسا پیدا فرمائے کہ ہم اپنے نظروں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. والجماعت کی تاریخ کیا ہے اور ان کے عقائد کیا ہیں, حضرات اہل سنت والجماعت کے عقائد کے بارے میں کس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ حضرات اہل سنت والجماعت کے عقائد پر عمل کرنا آسان ہو جائے. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام دو چیزیں سکھاتا ہے, کچھ چیزیں ماننے کی ہیں کرنا کچھ نہیں ہوتی, کچھ چیزیں کرنے کی ہیں وہ ماننا نہیں ہے, ماننا بھی ہے لیکن تھوڑا. جو چیزیں صرف ماننی ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں عقائد, انہیں کو کہتے ہیں ایمانیات. ہم نے مان لیا اللہ ہے, نظر نہیں آیا مگر مان لیا, ہم نے مان لیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور آخری نبی تھی, ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم نے مان لیا, ہم نے مان لیا ہمارے ہاتھ یہ جو بک ہے یہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب ہے, ہم نے اترتے ہوئے نہیں دیکھی مگر ہم نے مان لیا, ہم نے مان لیا کہ مرنے کے بعد بہرحال ہمیں زندہ ہونا ہے حالانکہ ہم تجربہ کر کے نہیں آئے مگر ہم نے مان لیا, ہم نے مان لیا کہ صاحب مرنے کے بعد ایک ایک عمل کا ہمیں حساب دینا ہوگا اور سارا ریکارڈ موجود ہوگا وہاں پر. ہمیں تجربہ اس کا نہیں ہوا ہے لیکن ہم نے مان لیا. کہا جاتا ہے, کہا گیا ہم سے کہ صاحب اس کائنات میں ایک اور مخلوق ہے, ان مخلوق کو کہتے ہیں فرشتے اور وہ نورانی مخلوق ہے, گناہوں سے پاک ہے. ہم نے مان لیا. ہم نے ہماری ملاقات کسی فرشتے سے نہیں ہوئی لیکن ہم نے مان لیا. ہم سے کہا گیا کہ صاحب آپ مانیے جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ خدا کے فیصلے سے ہوتا ہے. تمہیں شر نظر آ رہا ہو تو اس کے فیصلے سے ہوا, اور تمہیں خیر نظر آ رہا ہو تو اس کے فیصلے سے ہوا. تمہیں شر نظر آیا, شر ہے وہ یا نہیں یہ تم فیصلہ نہیں کرنا, یہ تو وہ جانتا ہے یہ شر ہے یا نہیں. ایسا ہو سکتا ہے تمہیں لگ رہا ہو کہ یہ شر ہے اور حقیقت میں وہ شر نہیں, وہ خیر ہوگا, لیکن تم سمجھو کہ ہوا یہ خدا کے فیصلے سے. وہ ہے نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد پہنچے, حضرت آپ کیسے آئے یہاں؟ کہ جی آپ سے علم حاصل کرنا ہے. اچھا, تو اس کے بعد جب وہ سفر شروع کیا ہے حضرت خضر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, تو کشتی میں سفر کرتے کر اب چل رہی ہے کشتی, تو کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی لے لیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ جو اس چڑیا نے پانی اٹھایا, تمہارا علم اور میرا علم سارا کا سارا خدا کے علم کے برابر ایسا ہی ہے جیسے اس چڑیا نے یہ جو پانی کا قطرہ اٹھایا اس کا تناسب جو دریا کے ساتھ ہے ویسے میرے اور تمہارے علم کا تناسب خدا کے علم کے مقابلے میں. یعنی یہ بتانے کے لیے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کائنات کا سب سے بڑا صاحب علم میں ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نے تم سے زیادہ ایک اور صاحب علم ہے, وہ ہے خضر علیہ السلام. تو اب خضر علیہ السلام نے یہ ذہن سے اتار دیا کہ صاحب اب تم یہ مت سمجھنا کہ بس اس کائنات کے سب سے زیادہ علم ہمارے پاس ہے, یقیناً ہے, مگر ہمارا علم و ساری کائنات کے انسانوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے اتنا ہے. اس کے بعد جب آگے چلے ہیں تو اب ذرا سی کشتی آگے چلی ہے تو خضر علیہ السلام فوراً کھٹاک سے کھڑے ہو گئے اور وہ بسولا اٹھایا یا کہیے تبر اٹھائی اور وہ کشتی کو توڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے چیخ کر کے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو سارے لوگ ابھی ڈوب جائیں گے, پانی نیچے سے چڑھ جائے گا. تو بظاہر تو انہوں نے ایک ایسا عمل کیا جو شر تھا. تو حضرت صاحب نے ہنستے کہا بیٹھ جائیے, آپ سے نہیں کہا گیا تھا آپ کوئی اعتراض نہیں کریں گے, آپ نے کیوں اعتراض کیا؟ جی غلطی ہو گئی, اب نہیں کروں گا. خیر آگے کیا ہوا؟ آگے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہو گئے تو خضر علیہ السلام نے کہا صاحب وہ جو واقعات ہوئے ہیں جن واقعات پر صبر نہیں کر پائے اور میرا اعتراض ہوا, تو ان واقعات میں سے پہلا واقعہ یہ تھا کہ میں نے کشتی توڑنی شروع کی تھی. آپ نے اعتراض کیا, اعتراض بظاہر صحیح تھا, لیکن میں نے کشتی اس لیے توڑی تھی کہ آگے بادشاہ ظالم بیٹھا ہوا تھا اور یہاں دریا سے جو بھی کشتیاں وہاں سے گزرتی تھی اچھی والی کشتی چھین لیتا اور جو رٹی ٹوٹی پھوٹی وہ کہتا تھا ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کشتی کو توڑ پھوڑ دیا, اس کا فائدہ یہ نکلے گا کہ کشتی ان سے چھینے گی نہیں. ٹھیک ہوا یا غلط؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہو. تو بظاہر تو عمل تھا قابل اعتراض لیکن پسے پڑتا تھا. تو اب ہم نے مان لیا کہ خدا کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں بظاہر وہ ہمیں شر لگیں گے, بظاہر خیر, لیکن بہرحال آتے ہیں خدا کے. یہ تمام باتیں ہم نے مان لی, اس مان لینے کو کہتے ہیں یہ ہے ہمارے عقائد. تو عقائد جو ہیں وہ کچھ ماننے کی چیزوں کا نام ہے. اس کے بعد اب کہ صاحب اب آپ نے عقائد مان لیا, اب آپ مسلمان ہیں, اس مسلمان ہونے کی نتیب اب آپ کو کچھ کرنا ہے. اچھا جی کیا کرنا ہے؟ کہ جو کرنا ہے ان کا نام ہے اعمال اور جو چیزیں نہیں کرنی ہیں ان کو کہتے ہیں محرمات, حرام. تو کرنے والی چیزوں کو کرو فرائض اور نہ کرنے والی چیزوں سے بچو, وہ ہے حرام. تو عقائد میں کرنا کچھ نہیں ہوتا, وہ صرف ذہن میں ایک بات بٹھا کر کے رکھنی ہے. نبی آخری نبی ہے بس, قرآن خدا کی کتاب ہے, نبی معصوم ہوا کرتا ہے. یہ جو عقائد ہیں ان عقائد بس یہی عقائد. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جب گزرا تو اس وقت ظاہر دین کی بنیاد اور برکت جو تھا وہ حضور کی ذات تھی. قرآن نازل ہو رہا ہے, حضور ارشادات فرما رہے ہیں, تو قرآن اور حدیث. جب نبی علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا تو اب قرآن اور حدیث کس آیت اور کس حدیث سے کیا مطلب نکلتا ہے یہ صحابہ نے طے کیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم بولتے ہیں اہل سنت تو مراد ہوتا ہے احادیث, اور جب ہم بولتے ہیں والجماعت تو جماعت ہوتی ہے صحابہ. تو اب ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے اور جماعت صحابہ سے ثابت ہے, بس وہی ہمارا عقیدہ ہے. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ان افراد کو, ان طبقوں کو جن کے عقائد ٹھیک وہی ہیں جو عقائد حدیثوں سے ثابت ہیں اور صحابہ سے ثابت ہیں. تو احادیث اور صحابہ کے متفقہ فیصلے سے جو عقیدہ وجود میں آ گیا اس عقیدے کو اپنانے والا اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے, صحابہ نے طے کیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم بولتے ہیں اہل سنت تو مراد ہوتا ہے احادیث, اور جب ہم بولتے ہیں والجماعت تو جماعت ہوتی ہے صحابہ. تو اب ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے اور جماعت صحابہ سے ثابت ہے، بس وہی ہمارا عقیدہ ہے. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ان افراد کو، ان طبقوں کو جن کے عقائد ٹھیک وہی ہیں جو عقائد حدیثوں سے ثابت ہیں اور صحابہ سے ثابت ہیں. تو احادیث اور صحابہ کے متفقہ فیصلے سے جو عقیدہ وجود میں آ گیا، اس عقیدے کو اپنانے والا اہل سنت والجماعت کہتا ہے، کہلاتا ہے. یہ ہے کوئی سیدھی سادھی مختصر سی ڈیفینیشن. اب آپ سوال کر سکتے ہیں صاحب یہ کیوں نہیں کہا اہل قرآن و سنت و جماعت، قرآن والے، سنت والے اور جماعت والے؟ اس لیے کہ قرآن تو ساری انسان مانتے ہیں، یعنی ساری امت، امت کے وہ طبقہ جو اسلام سے باہر ہو گئے وہ بھی قرآن کو مانتے تھے، تو اس لیے قرآن تو متفق علیہ چیز ہے، مشترکہ وہ کامن چیز ہے. اصل میں اختلاف جو ہو جاتا ہے وہ حدیثوں سے شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ایک طبقہ وجود میں آ کر انہوں نے کہا سب حدیث کی حیثیت وہ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے سمجھی ہے، حدیث بس ایک تشریح ہے، اصل چیز خدا کی کتاب قرآن ہے، باقی کچھ نہیں. لہذا اگر کوئی حکم حدیث سے ثابت ہو اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، اور اگر حکم قرآن سے ثابت ہو اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. تو گویا قرآن کو تو مان رہے لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے ایک طبقہ دنیا میں ایسا پایا گیا اور آج بھی اس کے افراد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نمازیں کل تین ہیں، پانچ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن میں تین نمازوں کا تذکرہ ہے، پانچ نمازوں کا نہیں ہے. بہرحال اہل سنت یعنی احادیث کی بنیاد پر جو عقائد سامنے آئے ان عقائد کو ماننے والا، اور صحابہ کے طرز عمل سے جو عقائد سامنے آئے ان عقائد کو ماننے والا اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے. اور یہ جس وقت یہ ٹرم استعمال کی گئی اس وقت مقابلے میں دو طبقے تھے. کون سے دو طبقے تھے؟ ایک طبقے کا نام تھا خوارج اور ایک طبقے کا نام تھا اہل تشیع. خوارج تو اسی زمانے میں دنیا سے ختم ہو گئے، لیکن اہل تشیع دنیا میں چلتے رہے، آگے چلتے رہے. تو بس اس اہل سنت والجماعت کے نتیجے میں ہم شیعوں سے الگ ہو جاتے ہیں. کہاں الگ ہو جاتے ہیں؟ اہل تشیع ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد خدا نے دوسرا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو کہتے ہیں امامت. اس لیے وہ کہتے ہیں امام فلاں اور وہ 12 امام. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صاحب حدیثوں سے اس کو ثبوت ملتا ہے یا نہیں. کہا صاحب حدیثوں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. تو گویا ہم حدیثوں کی بنیاد پر عقیدہ اپناتے ہیں، اس عقیدے کو ہم قبول نہیں کر سکتے. عقیدہ تو یہاں فرق پڑ گیا. دوسری ہم نے کیا کہا تھا؟ صحابہ کی جماعت. تو کیا صحابہ کی جماعت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ 12 امام دنیا میں آئیں گے؟ کیا صحابہ نے بھی فیصلہ نہیں کیا؟ تو گویا ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو عقیدہ اس عقیدے امامت کو رد کر دیتا ہے. تو یہاں سے فرق پڑ گیا. تو ہمارا راستہ کچھ اور آ گیا وہیں سے، ان کا راستہ کچھ اور ہو گیا. اب اس الگ راستے ہونے کے نتیجے میں وہ کہاں پہنچے اور ہم کہاں پہنچے، اس سے فی الحال بحث نہیں. وہ صرف فرق دکھا رہا ہوں میں کہ اہل سنت والجماعت کا فرق کہاں سے ہو جاتا ہے. مثلا فرض کیجئے ایک طبقہ ہے، اس طبقے نے وجود آ کر کے کہا کہ جب کوئی اختلافی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ صرف قرآن سے ہوگا، نہ حدیث کو حق ہے فیصلہ کرنے کا اور نہ مسلمانوں کی کسی جماعت کو فیصلہ کرنے کا حق ہے. یہ انہوں نے نقطۂ نظر اپنایا. اب ہمیں دیکھنا ہے ہم بھی اسی نقطہ نظر کو اپناتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں اس کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر کسی جماعت میں اختلاف پیدا ہو جائے تو قرآن سے اس کا فیصلہ کرایا جائے گا، اگر قرآن سے فیصلہ نہیں ہوا تو پھر حدیث سے فیصلہ کرایا جائے گا، اور اگر حدیث سے بھی فیصلہ نہیں ہو سکا تو پھر مجتہدین سے فیصلہ کرایا جائے گا، اور وہ مجتہدوں میں سے پہلی جماعت صحابہ کی جماعت. تو ہم یہاں سے الگ. تو اہل سنت والجماعت اس انسان کو کہتے ہیں جو انسان ان عقائد کو مانے جو عقائد احادیث سے ثابت ہوں، اور ان عقائد کو مانے جو عقائد صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہوں. صحابہ نے مانا نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، ہم نے بھی مان لیا. صحابہ نے اعلان فرمایا جو حضور کے بعد نبوت کا اعلان کرے گا وہ مرتد، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. صحابہ نے کہا کہ صاحب انسانوں کے ہاتھ میں محیر العقول واقعات ہو سکتے ہیں، وہ صرف کرامت ہوگی اور وہ کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس بزرگ کا اپنا کام نہیں ہوتا. ہم نے کہا ہاں صاحب انسانوں کے ہاتھ میں عجیب و غریب کام ہو سکتے ہیں اور وہ دراصل خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، اس انسان کا اپنا نہیں، کرامات اولیاء جسے ہم کہتے ہیں. صحابہ نے کہا تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. صحابہ نے کہا کہ نہیں صاحب اگر نفل نماز کبھی قبلے سے ہٹ کر کسی اور طرف پڑی گئی تو ادا ہو جائے گی نفل نماز، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. ذرا جو صحابہ عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. اور اگر کسی عقیدے میں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہو تب ہاں وہ ہے مشکل بحث. تو وہاں جواب آتا ہے آپ ان صحابہ کا عقیدہ اپنائیے تب بھی آپ حق پر ہیں، اور ان صحابہ کا عقیدہ اپنائیے تب بھی آپ حق پر ہیں. دونوں ضرورت. جب صحابہ کو کسی مسئلے کیا ایسا ہو سکتا ہے جو صحابہ کو اختلاف ہو جائے؟ کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور نہ صرف یہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے. اگر صحابہ کو کسی مسئلے میں اختلاف آپس میں ہو گیا تو علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ بنیادی عقائد میں سے کبھی نہیں ہو سکتا، تبھی تو اختلاف ہوا ہے. مثلا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج میں. صحابہ کا عقیدہ ہے کہ بالکل قرآن بھی یہ کہتا ہے, حدیثیں بھی یہ کہتی, تمام صحابہ کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور معراج میں تشریف لے گئے, جسم کے ساتھ تشریف لے گئے, بیداری میں تشریف لے گئے, کوئی خواب کا معاملہ نہیں تھا, صرف روح نہیں گئی ہے, جسم بھی چلا گیا. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے, معراج ماننا لازم. صحابہ میں کہ صاحب عرش سے بھی اوپر چلے گئے, تمام صحابہ کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. جنت کو بھی دیکھا, جہنم کو بھی دیکھا, تمام صحابہ کا عقیدہ ہے, ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ شانوں کو دیکھا ہے معراج میں یا نہیں؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں بالکل نہیں دیکھا, حضرت ابن عباس کہتے ہیں یقیناً دیکھا. اب ظاہر ہے ہماری حالت وہ تو نہیں ہے کہ ہم بیٹھنے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صحیح ہے یا حضرت ابن عباس کا صحیح ہے. ہم فی الحال کہتے ہیں دو بڑے دونوں کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہوگا یہ بھی صحیح ہوگا. اگر میں اس کو مانوں گا تو گویا میں نے صحابی کے فیصلے کو مانا, لیکن اس کو میں غلط نہیں کہہ سکتا. اور اگر میں نے اس کو مان لیا تو گویا میں نے صحابی کا نقطۂ نظر اپنایا, میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. اب آپ کہیں گے جی ابن عباس اور حضرت عائشہ کے درمیان اختلاف ہو گیا, قرآن و سنت سے فیصلہ کر دیجئے. ہم سے زیادہ وہ قرآن و سنت کو جاننے والے تھے اور اس قرآن و سنت کے ماہرین وہی ہیں, اس قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کے بھی اس کے باوجود ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے. اور ہم تو کس شمار میں ہیں, یہ تو 1400 سال کی امت کے بڑے بڑے مفکرین اور محققین کوئی فیصلہ نہیں کر سکا. کسی نے یہ رائے اپنائی اور اس کے مزید دلائل پیدا کر دیے, اور کسی نے وہ رائے اپنائی اور اس کو زیادہ مدلل کر دیا. تو بہرحال وہ عقیدہ جو قرآن سے جو حدیث سے اور صحابہ سے متفقہ طور پر ثابت ہو, اس عقیدے کو اپنانے کا نام ہوتا ہے اہل سنت والجماعت. اور اسی اہل سنت والجماعت کے لیے نجات کی بشارت ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, سب کے سب جہنم میں چلائے جائے گے سوائے ایک طبقے کے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا طبقہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی جنت میں جائیں گے. ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اب کوئی آدمی کہنے لگے کہ صاحب حنفی ہم ہیں بس, ما انا علیہ واصحابی, باقی سارے غلط. یا کوئی حنبلی اٹھے گا کہ صاحب میں ہوں اس معیار پر, باقی سارے باہر ہیں. یا کوئی سلفی اٹھے گا ہم ہیں اس معیار پر, باقی اس سے باہر ہیں. تو یہ ہمارے چھوٹے لوگوں کے سطحی فیصلے ہیں. جو اونچے درجے کے اصل ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں مان علی اصحابی میں سارے شامل ہیں, کسی کو خارج نہیں کر سکتے آپ. ان میں یقیناً آپس میں اختلافات ہیں, اور وہ کہیں بڑے اختلافات ہیں کہیں چھوٹے اختلافات ہیں, لیکن ان کو خارج نہیں کر سکتے. خارج جب کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس خارج کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے بہت بڑے درجے کی اتھارٹی چاہیے. وہ جب خارج کرنے لگے تب آپ کو بولنے کا حق ہے, اس سے پہلے ہم نہیں کہہ سکتے. تو ہم اٹھیں گے وہ خارج, شافعی جو ہیں اسلام سے خارج ہیں, وہ دوسرا اٹھے گا وہ حنفی جو ہیں وہ اسلام اس پہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. ہم کہیں گے صاحب اہل سنت والجماعت ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں, دوسرا کہے گا اہل سنت والجماعت ہم ہی ہیں اور دوسرا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہمارے چھوٹوں کے سطحی فیصلے ہیں, اور یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں نچلے والے آپس میں لڑ رہے ہیں, اوپر والے کہتے ہیں یہ تو تم بھی نادان ہو تم بھی نادان ہو, حقیقت تمہارے سامنے ہے ہی نہیں. خیر اس مختصر سے تعارف کے بعد اب آپ چاہیں گے کہ کتابوں کا تعارف, تو کتابیں تو بہت ہیں اس موضوع پر. آسان تر کتاب جو اس موضوع پر ہے جو ابتدا میں ہی پڑھنی چاہیے, کتاب کا نام ہے مثلا تعلیم الاسلام, سوال جواب کے انداز میں لکھی گئی اور بچوں کے لیے لکھی گئی, اور تقریباً دنیا کے 5-6 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھی تھے مفتی کفایت اللہ, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے بچوں کے لیے. اس سے آگے جب نکل جائیں گے تو پھر کتاب کا نام ہے عقائد اسلام, لکھنے والے کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی, کتاب کا نام ہے عقائد اسلام. اس سے اوپر اور اگر آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر امام طحاوی کی کتاب لکھی ہوئی عقیدۃ الطحاوی, اس میں ایک ایک عقیدہ لکھا ہوا ہے, خدا کے بارے میں ہمارے عقیدے کیا ہیں, نبیوں کے بارے میں ہمارے عقیدے کیا ہیں, صحابہ کے بارے میں ہمارے عقیدے کیا ہیں, آخرت کے بارے میں ہمارے عقیدے, فرشتوں کے بارے میں, جتنے ایک مسلمان کو عقائد اپنانے ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں. کتاب کا نام عقیدۃ الطحاوی. بس یہ 3 قسم کتابیں اگر پڑھ پائیں گے تو بہت اچھا, اور اگر ان یہ دستیاب کبھی نہ ہو سکیں تو ان شاء اللہ دوسری کتابیں میں کسی موقع پر عرض کر دوں گا. یہ سوال لکھتے ہیں, میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ آپ کو بینک کے ساتھ تعلق یعنی اچھی جان پہچان ہے, آپ مجھے گاڑی بینک کے ذریعے نکلوا لو, میں آپ سے وہ گاڑی خرید دوں گا اور اس کو بقیہ قسط بھی خود ہی بھروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, کیا اس طرح میرے کہنے سے گاڑی بینک کے ذریعے سے جائز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ سوال شاید اس سے پہلے بھی کبھی میں نے عرض کیا تھا. اگر بینک یہ سلسلہ قائم کرنے لگے کہ صاحب آپ کو جس گاڑی کی ضرورت ہے آپ ہمیں بتا دیجئے, بینک خود وہ گاڑی خرید لے, بینک خود وہ گاڑی خرید دے اور خریدنے کے بعد اس کو جو انٹرسٹ لینا ہے اس میں انکلوڈ کر کے پھر آپ سے یہ کہے کہ ہم آپ کو اتنے میں یہ گاڑی بیچ دیتے ہیں پر آپ یہ رقم قسطوں میں ادا کریں تو یہ جائز صورت بن جائے گی. کیسے؟ ہم نے دکاندار سے کہا صاحب ہم کو دلی سے ٹیبری کارڈ خرید کے لا کر دیجیے. وہ کہتا ہے بہت اچھا. اس نے دلی میں ٹیبری کارڈ خریدا 5,000 روپے کا اور یہاں لا کر کے ہم کو 5,500 روپے کا بیچ رہا ہے. تو کہ 500 روپے اس نے اپنا نفع کمایا یا 50 روپے اس نے اپنا نفع کمایا تو یہ جائز. ٹھیک اسی طرح سے بینک اگر خود خرید لے کمپنی سے گاڑی اور گاڑی خریدنے میں اس کو جتنا سود ہم سے لینا ہے وہ ہم سے سود نہ لے, وہ کہے ہم نے خریدی ہم آپ کو اپنے نفع لگا کر کے آپ کو بیچ رہے ہیں. نفع اس نے اپنا فرض کیجیے 5,00,000 روپے کی گاڑی, انہوں نے کہا صاحب آپ کو 50,000 اپنی جوڑ دیے اس نے, تو 5,50,000 روپے ہم سے لے رہا ہے وہ قسطوں میں, تو ہمارے لیے بھی جائز ہوگا اور ان کے لیے بہتر. اگر یہ شکل بنتی ہے تو یہ جائز ہے. اور اگر اس کے علاوہ جو بینک کہتا نہیں گاڑی تم خود خریدو اور تمہاری طرف سے ہم وکیل بن کر پیمنٹ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ سے پیسہ لیں گے ہم سود کے سمیت, تو گویا ہم کو سود ادا کرنا پڑ رہا ہے. اس میں اور اس میں فرق ہے. ہاں تقوی کے اعتبار سے بھی جائز ہے. جی جی کون سی والی صورت؟ جی جی اگر ہم بینک سے یہ کہیں گے کہ آپ گاڑی خرید لیں اور گاڑی خریدنے کے بعد ہم کو بیچ دیں, گاڑی خریدنے کے بعد ہم کو آپ بیچ دیں اور آپ کو جو اپنا سود لگانا ہے وہ سود مت لگائیے, وہ اپنا نفع لگائیے, تو جیسے دکاندار کو چیز خرید کر کے اپنے نفع کے ساتھ آپ کو بیچنے کا حق ہے, ٹھیک اسی طرح سے یہ ادارہ اپنے نفع کے ساتھ ان کو بیچ رہا ہے تو جائز ہے. شریعت میں داڑھی کی کم سے کم سنت مقدار کتنی ہے؟ اس سے کم کیا ہے؟ شریعت میں داڑھی ٹھیک وہی مطلوب ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, اور نبی علیہ السلام کی داڑھی کتنی تھی وہ صحابہ کے ترجمے سے معلوم ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات اتنی ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ نہ رکھنے کے مقابلے میں رکھنا بہت بہتر, اور رکھنے والے کا اپنے آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ جس مقدار کی مجھے رکھنی چاہیے اس سے ابھی میں نیچے ہی ہوں, لیکن بہرحال اسی بہتر حالت میں ہوں کہ جس نے کسی نے کسی درجے میں رکھ لی ہے. داڑھی اسلام کا شعار ہے, علامت ہے, اور یہ امت کی ان علامتوں میں سے ہے جن علامتوں پر ایک مسلمان پہچانا جاتا ہے. بالفاظ دیگر داڑھی مسلمان کا سائن بورڈ ہے. تو ہم جب یہ چاہیں گے کہ ہمارا سائن بورڈ ہی ختم ہو جائے, بلکہ اب تو یہاں تک صورت حال ہو گئی کہ مسلمان لڑکے نے اپنی ساری شناختیں ختم کر دی, ساری شناختیں ختم کر دی, داڑھی بھی صاف, لباس سے بھی پتہ نہیں چلتا, ہاتھ میں کڑا بھی پہن دیا, کانوں میں بالیاں بھی ڈال لی, بال بھی ویسے ہی رکھ لی جیسے, تو کیسے پتا چلے کہ یہ مسلمان لڑکا ہے یا غیر مسلم لڑکا ہے؟ تو ساری شناختیں ختم کر دیں اور سوا پھر تو گویا آپ ہم کو انتظار کرنا پڑے گا جب آپ اپنی زبان سے تعارف کرائیں گے میں مسلمان ہوں, تب تک ہمیں حق نہیں ہے آپ کو کہنے کا کہ آپ مسلمان ہیں. تو بہرحال داڑھی جو ہے وہ اسلام کی علامت ہے. بھیک جس کو دینی چاہیے, اگر کوئی ہٹا کٹا آدمی ہو تو کیا اس کو بھی دینا چاہیے یا نہیں؟ جو آدمی ہٹا کٹا ہو یعنی بالکل صحت مند ہو تندرست ہو اور اس کے باوجود وہ بھیک مانگ رہا ہے تو یہ دو قسم کا آدمی ہے. ایک وہ ہے کہ جو بھیک مانگنا اس کا پیشہ نہیں ہے, اس کے حالات ایسے آ گئے کہ وہ بھیک مانگنے میں مجبور ہو گیا, ایک شکل. دوسری شکل یہ ہے کہ اس کا پیشہ ہے بھیک مانگنا. جو ہی آپ کے سامنے کوئی آدمی آ گیا اگر آپ کے دل نے گواہی دی تو یہ تو پیشہ ور ہے, تو اس کو دینا صحیح نہیں ہے, دینا صحیح نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. اور اگر آپ دیں گے تو بس ایک جذبے سے دیں گے, کس جذبے سے دیں گے؟ صرف یہ نیت کرنی ہے خدایا جو اس کا حال ہو گیا ہے تو نے مجھے بچایا, میرا حال یہ نہیں ہوا ہے, اس شکرانے میں دے رہا ہوں. اور اس کے ساتھ یہ بھی لازم اس سے کہیں بھائی آپ اچھی حالت میں ہیں, آپ کے لیے بھیک مانگنا صحیح نہیں ہے, یعنی یہ کلمہ خیر کہنا بھی ضروری ہے. اور اگر آپ کلمہ خیر کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ تصور دل میں نہیں آ رہا ہے تو پھر یہ دینا درست نہیں ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ رکشے پر بیٹھے, مولانا تقی عثمانی صاحب ان کے ساتھ تھے, اور ایک شخص آیا کہنے لگا جی کچھ, تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جیب سے 25 پیسے نکالے اور دیے. مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان سے کہا حضرت یہ مستحق تو ہوتے نہیں ہیں, تو آپ نے کیوں ان کو دیا؟ مفتی شفیع صاحب نے کہا میں بھی جانتا ہوں یہ مستحق نہیں ہے مگر میں نے دے دیا, یہ سوچ کر یا اللہ میں غیر مستحق کو دے رہا ہوں, اس تصور کے ساتھ شاید قیامت میں بھی مغفرت کا مستحق نہیں ہوں گا, جس طرح سے میں نے غیر مستحق کو دے دی اسی طرح سے آپ میری غیر مستحق ہونے کے باوجود میری مغفرت کر دیجیے گا, اس جذبے سے میں نے دیا. مولانا تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ صاحب یہ تو اتنی دور تک کی نظر ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت مفتی محمود صاحب نظر اللہ مرکز ہو کے پاس ایک آدمی آیا, اسے روتے ہوئے کہا حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو گیا, کفن کے پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا انا للہ وراجعون, تو جلدی سے انہیں کوئی 100 روپے یا کتنے پیسے نکال کر کے دے دیے. تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آ گیا, کل لگا تھا جہاں کوئی آدمی آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی آیا تھا. اس نے یہ کہا کہ میری بیٹی مر گئی ہے؟ کہا ہاں. اس نے یہ بھی کہا. اس نے آپ سے پیسے بھی مانگے؟ انہوں نے کہا ہاں جی پیسے بھی مانگے. آپ نے دے دیے؟ کہا ہاں ہاں میں نے دے بھی دیے. کیوں آپ کو یقین آ گیا کہ اس کو واقعی بیٹی مر گئی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پورا یقین تھا کہ بیٹی مری نہیں ہے. تو پھر آپ نے دیا کیوں؟ کہا اس لیے میں نے دیا کہ یا اللہ ایسا حال میرا تو نے نہیں کیا کہ میں اپنے بیٹی کے مرنے کا جھوٹا عذر پیش کر کے لوگوں سے پیسے کمانے لگوں. اس نے کہا اچھا سچ سچ بتائیے آپ کو کیوں یقین نہیں آیا اس کی بیٹی مر گئی؟ وہ تو کہہ رہا تھا زبان سے. کہنے لگا جس آدمی کی بیٹی مر جائے گی وہ اس حال میں آ ہی نہیں سکتا, اس بیچارے کو تو کمر بھی نہیں اٹھے گی. بہرحال یہ پیشاور غریبوں اور فقیروں اور بھیکاریوں کو دینا گناہ ہے, اور جب دینے پر مجبور ہو جائیں گے تو اس وقت یہ دو چیزیں اختیار کر لینے چاہیے تاکہ دینے کے گناہ سے بچ جائیں اور اس وقت خیر خائی کا معاملہ بھی ہو جائے. جو آج کل عیسائیت و مرزاد کا فرقہ روز بدر بڑھ رہا ہے, خصوصاً اسلام آباد پلوامہ ضلع میں, وہ رشوت کے طور پر پیسے اور دیگر لالچ دیتے ہیں. مہربان کر کے اس کی وضاحت فرمائیں. ظاہر ہے میرے بھائی اس کی وضاحت کیا کرنی ہے, ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کمزور ایمان کو پیسے کی بنیاد پر خریدا جا سکتا ہے, کسی اور لالچ کی بنیاد پر خریدا جا سکتا ہے, اور ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو مسلمان جان دے سکتا ہے مگر اپنا ایمان نہیں, اور غربت برداشت کر سکتا ہے مگر اپنا ایمان نہیں, اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر معمولی چیز پر بھی آدمی اپنے ایمان کو بیچنا ہے. چونکہ آج ایمان کی محنت نہیں, مسلمان کے دل میں قدر و قیمت نہیں, بے روزگاری کا بہت بڑا عذر ہے, اور ادھر سے آج مذہبی بنیادیں باقی مذہب والوں کے پاس چونکہ ہیں ہی نہیں, وہ تو اپنے ان مذہبوں کو جو باطل ہیں جن کے پاس صداقت کی بنیادیں نہیں ہیں وہ اپنے مذہب کو بے ساخیوں پر چلاتے ہیں. پیسے کی بے ساخی, ایڈ کی بے ساخی, اور صاحب یہ جو ہے لالچوں کی بے ساخی, سوشل ورک کی بے ساخی, اور یہ طرح طرح کے یہ ڈنڈے کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں. یقیناً یہ سارے اچھے کام ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے کہاں ثابت ہوگا کہ عیسائیت حق مذہب ہے؟ ابھی کچھ دیر, ابھی ڈیڑھ ہفتہ ہوا, ایک پادری سے بحث کر کے اس کو منوا لیا گیا کہ انجیل ڈپلیکیٹ کتاب ہے. اس نے تسلیم کر لیا, اب گھٹنے ٹیک کر مان لیا اسے, اور اس نے تسلیم کر لیا کہ صاحب یہ انجیل ایسے ہی مان لیں جیسے آپ کے ہاں وہ جو ہوتی ہے نا کسی کے وہ جو کسی کے سوانح حیات لکھی ہوتی ہے ایسی ہماری انجیل بھی ہے. اس سے کہا گیا صاحب انجیل سے ثابت کر دیجئے عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہا میں خدا کا بیٹا ہوں, ملا ہی نہیں. غرض ہے کہ حقا صاحب دنیا میں سب سے زیادہ احمقانہ بات یہی ہوگی کہ کیا کہتے ہیں عیسائی, عیسیٰ علیہ السلام تمام عیسائیوں کی طرف سے بطور جرمانے کے کفارے پہ چڑھ گئے, اب ہمارے چھوٹ مل گئی, جو چاہے سو گناہ کریں, کفارہ ہمارا ہو چکا ہے. چنانچہ ہم جیسے کہتے ہیں مسلمان کے لیے تین عقیدے ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. عیسائیوں کے تین عقیدے ہیں کیا کیا؟ عیسیٰ خدا کا بیٹا, نہیں وہ تثلیث, خدا تین ہے, تین میں سے ایک ہے. اچھا ایک ہی خدا کہنے کا, ایک نہیں تین ہے. اچھا تین خدا کہنے کا, تین نہیں ایک ہے, ایک میں تین ہے, تین میں ایک ہے. یہ کیسا گورکھ دھندہ ہے جو آج تک عیسائی مفکرین حل نہیں کر سکے, ہم کہاں سمجھ سکیں گے. چنانچہ جو لوگ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام میں آ جاتے ہیں ان میں سے 99% افراد یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, یہ تین ہے اور ایک ہے, یہ ہم کو سمجھ اسلام اسی دے خدا ایک ہے بس. تو پہلا عقیدہ عقیدہ تثلیث, دوسرا عقیدہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا, اور تیسرا عقیدہ ہے کفارہ. کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کے گناہوں کی طرف سے پھانسی پہ چڑھ گئے ہیں. ایک انسان پیدا بھی نہیں ہوا, اس نے گناہ کیے بھی نہیں, کفارہ پہلے ہو گیا. اور صاحب عجیب بات یہ ہے خدا بڑا خوش ہو گیا کہ میرا بیٹا سولی پر چڑھ گیا, اور اس لیے چڑھ گیا تاکہ میرے بندے جو گناہ کریں گے ان کے بدلے میں مجھے کفارہ مل گیا. اس قدر جاہلانہ بات, اس قدر سطحی بات, یہ تو بچوں کا کھیل سے بھی بدتر حالت ہے, لیکن یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. چاہتی عیسائیوں کے عقائد کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہی ہے. اب ظاہر ہے وہ اپنے مذہب کی صداقت کی بنیاد پر تو دعوت دے نہیں سکتے, لہٰذا وہ کبھی کہیں گے کہ صاحب دیکھیں ہم آپ کو ایڈ دیں گے اگر آپ ہم کو عیسائی بن جائیں گے. مسلمان بھی کبھی سوچتا ہے میں ایڈ لے کر بعد میں پھر مسلمان بن جاؤں گا, لیکن اس کی بھول ہوتی ہے, یہ وہ تو اتنا شکنجے میں پھنس چکا ہوتا ہے اس کے بعد باہر نکل نہیں سکتا. بہرحال یقیناً پیسہ بھی استعمال ہو رہا. ابھی کل ہی ایک یہاں سری نگر شہر کا ایک پورا وفد آیا اور نے کہا کہ صاحب ہمارے پورے علاقے کے اندر عیسائی سرگرمیاں کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں, آپ لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ تو ان کی سرگرمیاں چاروں طرف سے ہیں, فلاں علاقے میں بھی ہیں, فلاں علاقے میں بھی ہیں, اور جہاں ان کو محسوس ہو جاتا ہے یہاں ہمارا پیچھا ہونے لگا. اور پیچھا کس چیز کا؟ ظاہر ہے ہم پیچھا جب کرتے ہیں تو صرف حق کی دلیل کے ساتھ پیچھا کرتے ہیں. صاحب آپ کا مذہب ان کا حق نہیں ہے, پیسے کے بل پر پھیلا رہے ہیں, اپنے آپ کو بچائیے. تو بس اس کے بعد بھی وہاں سے وہ بستر اپنا گول کر لیتے ہیں, دوسرے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں. بلکہ ان کے ہائی پیمانے کی ایک میٹنگ میں کہا گیا, کہہ لگا صاحب جہاں یہ داڑھی والا ہوگا, جہاں یہ مدرسے یا تبلیغ اس طرح کے لوگ ہوں گے, وہاں آپ کا کام نہیں چلے گا. آپ ایسا علاقوں کو ڈھونڈو جہاں یہ تینوں طبقات ہونی نہیں چاہیے, آپ کا کام سوکھ چلے گا. اور جو ہی وہاں کوئی پہنچ جائے گا, سمجھ جاؤ کہ صاحب ہمارے لیے موت آ گئی. چنانچہ ابھی بٹوت اور ڈوڑا کے درمیان کے ایک علاقے میں موچیوں کو انہوں نے پیسہ دے کر کے عیسائی بنا لیا, تقریباً 22 گھر عیسائی بن گئے موچیوں شیخوں کو. بہرحال ان کی سرگرمیاں ہیں, اس میں وضاحت کرنے کی کیا صورت, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وضاحت طلب ہو. صورتحال ہے اور ان کی سرگرمیاں ہیں, کہیں یتیم خانوں کے عنوان پر, کہیں تعلیم کے ذریعے سے, کہیں کسی اور ذریعے سے, کہیں لٹریچر تقسیم کرنا, کہیں ان کے ایجنٹ تیار افراد ہو گئے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے یہاں کئی جگہوں پر امام شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ان کی طرف سے کام کر رہے ہیں. چنانچہ ایک امام کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ باقاعدہ افراد کو لے کر کے چرچوں میں پہنچ رہا ہے, ابھی بلایا ہے اسے, کہہ رہے اس کے نام ہم نے سمن بھیج دیا ہے, بلا پورے گاؤں کو اس امام کو طلب کیا گیا. بہرحال ان کی سرگرمیاں ہیں, اور اس سرگرمی کا جواب دینے کے لیے وہ ہر شخص ہر مومن ذمہ دار ہے. جواب ہمیں انہیں دینا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانا ہے. اپنے مسلمان بھائی کو, چاہے وہ نوجوان ہوں, چاہے بیوہ عورتیں ہیں, چاہے یتیم بچے ہوں, چاہے بوڑھا ہوں, چاہے بے روزگار انسان ہوں, بہرحال ہر ایک کو اس سے بچانے کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس لیے بچانا کہ صاحب باطل دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, حق دین یہی ہے, اس کے علاوہ حق کہیں نہیں ہے. حق دین یہی ہے, باقی انسانیت کی خدمت کریں. دنیا ہم ان سے پوچھتے ہیں, بھائی آپ پیسے کے بل پر کیوں پھیلا رہے ہیں اپنا دین؟ آپ اپنے دین کو حقانیت کی بنیاد پر لائیے سامنے, اگر ہے تمہارے دین کے اندر کوئی حقانیت. لیکن نہیں, کہتے ہیں صاحب دنیا میں سب سے رحیمانہ مذہب ہمارا ہے. بہت اچھا, سب سے رحیمانہ مذہب, لیکن دنیا میں سب سے زیادہ مظالم کن کی طرف سے ہوتے ہیں؟ وہی یورپ کے قوموں کی طرف سے. معلوم ہے عراق کی صورت حال کیا ہے, وہاں کون نہیں مذہب, وہاں تو وہی عیسائی ہے. معلوم ہے وہ جو ہرزگوینا کے اندر کیا کیا ہوا ہے, وہ جو 50,000 مسلمان عورتوں کی عصمت دریاں انہوں نے کی ہیں, اور خود ہی انہیں کی رپورٹیں موجود ہیں. تو اس سے زیادہ بدترین قوم اور کون سی ہوتی ہے جو ایک طرف سے کہتے ہیں صاحب حقوق انسان کے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, اور سب سے زیادہ روننے والی قومیں وہی ہیں, وہی منشور بناتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ روننے والے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ شور اتنا زیادہ مچاؤ کہ آپ کو کوئی بل, شور اتنا زیادہ مچاؤ, ہم حقوق انسانی کے علمبردار ہیں اور اس کے ذمن میں جب جو ہو جائے ہم کرتے رہیں گے, لیکن ہم کو کوئی نہیں کہہ سکے گا کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ شور بجا رکھا ہے. دنیا کی سب سے زیادہ غیر مہذب قوم, بے حیا قوم, شرابی کبابی قوم, قتل و غارت گری کرنے والی قوم, سب سے زیادہ لٹیرے قوم, سب سے زیادہ بدکاریوں میں مبتلا قوم, جہاں ہر 1.5 منٹ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد قتل ہوتے ہوں, وہ تو یورپ ہے جہاں کی عصمتیں محفوظ نہیں. صاحب فری سیکس انتہا کو پہنچ گیا, اس کے باوجود جناب الجبر کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ وہی ہے. تو مسلمانوں کے پاس تھا کہ صاحب آپ کے پاس بہت دولت نہیں, وہ ہمارے پاس ہے. تم بے حیا ہو, ہمارے پاس حیا ہے. تمہارے یہاں عصمتوں کی کوئی قیمت نہیں, ہم عصمت مآب ہیں. تمہارے یہاں حیوانیت اور انسانیت مل چکی ہے, ہم تمہیں انسانیت سکھائیں گے. سائنسی ترقیات تمہاری, سیاسی ترقیات تمہاری, لیکن دین ہم سے لے لو. یہ اصل میں مسلمان, لیکن ہم الٹا کیا کہ صاحب ان کی طرف سے ایڈ آئے گا, ہم اپنے مذہبی چینج کر دیں گے, چاہے وجہ اس کی غربت. تو اصل اس کی بنیادی, کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب غربت کی وجہ سے مذہب, نہیں. یہاں سری نگر شہر کے کتنے ہی مالدار طبقات ہیں کہ ان کے لڑکے جو ہیں وہ ایڈ لے رہے ہیں, ان سے کوئی غربت نہیں لیکن ایڈ لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ مادیت کا دور ہے. تو اس مادیت کے دور میں غربت کم بلکہ ان کی مجبوریاں زیادہ. بہرحال یہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں, ظاہر ہے اس وقت سارے پہلوؤں کو گفتگو نہیں کیا. بہرحال مسلمان کو فکر کرنی چاہیے کہ صاحب میرا دوست میرے گھر میں, میری سوسائٹی میں, میرے دوستی کے سرکل میں, میرے رشتے داروں میں کہیں یہ محنت تو نہیں ہو رہی ہے. اور گاؤں کے ایک ہمارے دوست ہیں, وہ انفارمیشن آفیسر ہیں, وہ کہہ لگا صاحب میں نے لداخ سے 200 کلومیٹر دور ایک گاؤں کے اندر عیسائی کو کتابیں بانٹتے ہوئے دیکھا. لے سے 200 کلومیٹر دور وہاں عیسائی پہنچا ہے اور بودھوں کے اندر اپنی کتابیں تقسیم کر رہا ہے. یہ سوال لکھ رہے ہیں مؤذن کیسا ہونا چاہیے. کم سے کم مؤذن کے اندر 4 اوصاف ہونے چاہیے. نمبر 1, اذان صحیح پڑھنے والا ہو. نمبر 2, اوقات نماز کا امانت دار ہو. نمبر 3, تمام گناہ کبیرہ سے پاک ہو. نمبر 4,
مجبوری کے موقع پر امامت کر سکتا ہوں. یہ چار اوصاف جب ہوں گے تو وہ امام بننے کے قابل ہے. اذان صحیح پڑھتا ہو, تمام گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو, اوقات نماز کا جاننے والا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وقتی طور پر امامت بھی کر سکتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤذن مؤتمن, مؤذن امانت دار ہے. جس وقت اذان پڑے گا لوگ کہیں گے وقت ہو گیا, نماز کا ٹائم ہو گیا, گھروں میں مستورات نماز پڑھنے لگیں گی. اگر اس نے غلط وقت پر اذان دے دی تو لوگوں کی نماز خراب ہو جائے گی. غلط پر وقت پر اذان پڑھی تو لوگ روزہ خراب کر دیں گے. دیر سے نماز پر دیر سے فجر کی اذان پڑھی تو دیر سے اذان پڑھنے کے نتیجے میں لوگ دیر تک سحری کھاتے رہیں گے اور لوگوں کا روزہ خراب ہو جائے گا. اور بدقسمتی سے یہاں ہمارے یہاں کشمیر میں اور خاص طور پر یہاں سری نگر میں فجر کی اذانوں کا نظام اتنا گرم برم ہے کہ کبھی اذان فجر کے وقت سے ایک گھنٹہ پہلے بھی فجر کی اذانیں ہوتی ہیں, پون گھنٹہ پہلے بھی اذان ہوتی ہے, آدھا گھنٹہ پہلے بھی اذان ہوتی ہے, پھر جو اذان فجر کا اصل وقت اس وقت بھی اذان ہوگی اور اس کے بعد آدھے گھنٹے تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں. چنانچہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی آئے تھے اور جہاں کشمیر یونیورسٹی نے جب ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی تھی تو وہ جب تشریف لائے یہاں یونیورسٹی کے کیمپس میں بیٹھے تھے تو وہ تو تہجد پڑھنے کے عادی اور شاید روزہ ان کو رکھنا تھا. اب وہ تہجد پڑھ ابھی وضو ہی کر رہے تھے, اذان ہو گئی کہیں سے. کہا بھائی بڑا افسوس ہو گیا, اتنے سالوں کے بعد میرا تہجد ختم ہو گیا, اب وہ انتظار میں بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر بعد دوسری اذان ہو گئی. کہ وہ پہلے جو اذان ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور اذان ہوئی. کہ بھائی یہ اذان اب یہ کون سی اذان ہوئی؟ تو غرض سے کہ ایک گھنٹے تک وہ اذانیں سنتے رہے. انہوں نے کہا بھائی یہ اصلی اذان کون سی تھی؟ اب کسی آدمی نے کہا جی اصلی اذان اب ہو رہی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون, میں ایک گھنٹہ پہلے اٹھ چکا ہوں, میں اب تک وہ تہجد نہیں پڑھ چکا ہوتا جو میں نے سارا سال تک میری کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی وفات جب ہوئی تھی تو جمعے کے دن غسل کرنے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے سورہ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے وہ نیچے گر گئے تھے جمعے کے دن اور اسے ان کی وفات ہو گئی. پر آیت پڑھ رہے تھے سلام ان کو علم رب الرحیم اور اس پر گر گئے. تو خیر عظیم شخصیات میں سے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہاں سمجھ میں نہیں آتا ہم کو یہ وقت, تو اس لیے اذان فجر وقت پر ہونا ضروری ہے اور یہ سارا مؤذن کے کندھے پر ہے. تو حضور نے فرمایا المؤذن مؤتمن, مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہے, نہ وقت سے پہلے اذان ہونی چاہیے نہ وقت کے بعد میں اذان ہونی چاہیے. کیا مسجد شریف کا امام مقرر ہونا چاہیے, اس کی کیا خصوصیت؟ ہاں صاحب, مسجد شریف کا امام متعین ہونا ضروری ہے اور یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں نظام طے کر دیا تھا. آپ علیہ السلام اپنی مسجد کے مستقل خود امام تھے اور اگر کہیں تشریف لے جاتے تھے تو نائب امام بنا کر کے جاتے تھے اور ذمہ داری ڈال کر جاتے تھے آپ نئی جگہ سے امام نمام کریں. اس کے بعد آگے سوال لکھتے ہیں امام کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے, تو کم سے کم ہاں وہ جو مؤذن ہے ان میں سے ایک وصف اور بھی بیان کیا گیا ہے وہ ہو تو بہت اچھا, وہ کیا ہے؟ آواز اچھی ہونی چاہیے تاکہ اذان سے لوگوں کو نفرت نہ ہو بلکہ اذان سن کر کے لوگوں کو محبت ہو جائے. چاہے ابھی چند مہینے پہلے ایک لڑکے نے جب کلمہ پڑھا تھا تو اس سے میں نے پوچھا تھا کہ صاحب آپ کو دلچسپی کیسے ہوئی؟ کہنے لگا صاحب یہ جو پڑھتے ہیں نا آپ کچھ یہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی, میرا جی چاہتا تھا میں بھی کھڑے ہو کر یہ پڑھوں گا, اسی کو سن کر کے میں مائل ہو گیا. اذان تو اذان مؤذن کی آواز بھی اچھی ہونی چاہیے. خیر امام کے اندر اوصاف, نمبر ایک تمام گناہ کبیرہ سے محفوظ, نمبر دو عقائد اس کے درست, نمبر تین نمازوں کے مسائل کا واقف, نمبر چار عقائد اس کے درست ہوں, گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو, نمازوں کے مسائل سے واقف ہو اور قرآت صحیح تلاوت اس کی صحیح ہو. کم سے کم یہ چار اوصاف ہونا امام کے اندر ضروری ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اوصاف لکھے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہو, متشرع ہو, اس سے لوگوں کو نفرت نہ ہو, نرم مزاج ہو, لوگوں سے انبن معمولی باتوں پر مول نہ لیتا ہو, الجھنے والا نہ ہو. یہ بات کے اوصاف ہے لیکن بنیادی طور پر یہ چار اوصاف ہیں. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش منانا جائز ہے؟ کہ صاحب یوم پیدائش ایک تو ہے منانا, کہ صاحب منانے کو کوئی چیز نہیں ہے اس میں, منانے کا مطلب کریں گے کیا؟ اور یہ منانے کا جو تصور ہے یہ تو نہ صحابہ کے زمانے میں پایا گیا, نہ تابعین کے, نہ تبع تابعین کے, نہ بعد کے زمانوں میں کبھی نہیں پایا گیا. البتہ سیرت رسول کی مجلس منعقد کرنا, نبی علیہ السلام کا ذکر جمیل کرنا جس کے نتیجے میں سننے والوں کا ایمان بڑھ جائے, محبت رسول عام ہو جائے, حضور کا تعارف بڑھتا زیادہ سے زیادہ ہو جائے, تو وہ گھڑیاں بڑی مبارک, وہ مجلسیں بڑی مبارک. جن کا مقصود سیرت رسول بیان کرنا اور سننا ہو اس کے لیے منانے کی کوئی چیز نہیں. منانا تو ہوا کرتا تہوار منانا, تو یہ تہوار کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور کو پڑھیں, سمجھیں, ان کی سیرت کو محفوظ رکھیں, دوسروں کو سنائیں, اور اس کے لیے جب بھی مجلس منعقد کی جائے, چاہے مجلس سیرت النبی کہیں, چاہے مجلس سیرت طیبہ کہیں, چاہے مجلس موت, کچھ بھی نام رکھیں, لیکن بنیاد اس کی یہ ہے. الحمدللہ.